اللهم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللانة الدائمة ولا قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو صدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
تمام تعریفیں اس خدا مہربان کے لیے جس نے انسان کو قوت سماعت قوت بصارت کے ساتھ ساتھ قوت گویائی کی دولت سے مالا مال کر دیا. تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے سماعت کو حق سننے کی توفیق، بصارت کو حق دیکھنے کی توفیق، قوت گویائی کو حق بولنے کی طاقت سے مالا مال کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت اقدس، واجب الاحترام صاحبان علم اور ادب کی بارگاہ میں روزانہ سورہ مبارکہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنی گفتگو پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کر رہا ہوں. میں کیا بیان کروں، میں تو اپنا سبق سنا کر چلا جاتا ہوں. میرے بزرگ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ سبق کتنا یاد ہے. بس جیسے بزرگ مجھے داد دیتے ہیں، ایسے مجھے یقین ہے کہ در آل محمد سے قبولیت کی سند مل جائے تو ہم سب کی نجات کا سامان ہو جائے. مجلس محمد صلوات اللہ علیہ وسلم. لیکن آج میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، جو درمیان میں خلا بنا ہوا ہے، اگر ہم درمیان کے فاصلے ختم کر لیں تو انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی اور رحمتیں نازل ہوا پڑھ لیں محمد و آل محمد. عنوان انسانیت اور حسینیت اور گفتگو. انسانیت کی پہچان حسینیت کے آئینے میں اور روز ہم تلاش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو کس انداز سے قرآن میں مخاطب کیا اور خدا انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اور جن آیات کو سرنامِ کلام میں رکھا گیا وہ آیت بتا رہی ہیں کہ انسانیت کا رشتہ اتنا مضبوط صلہ رحم کے ساتھ ہے کہ اگر صلہ رحم ہو تو انسانیت کی حیات ہے, اور اگر قطع رحم ہو جائے تو انسانیت کی موت ہے. اور اسی بنیاد پر وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, یہاں خدا نے انسان کو نماز کی وصیت نہیں کی, یہاں خدا نے انسان کو روزے کی وصیت نہیں کی, یہاں خدا نے انسان کو حج اور عمرے کی وصیت نہیں کی, یہاں خدا نے انسان کو زکات و خمس کی وصیت نہیں کی, بلکہ انسان کو جب انسان کہہ کر مخاطب کیا تو انسانیت کی وصیت کی ہے. نماز و روزہ و حج بلند ترین عبادات کا نام ہے, مگر پہلے انسانیت ہو تو بعد میں عبودیت سمجھ میں آتی ہے, اور جب انسانیت ہی نہ ہو تو عبودیت کہاں سر ٹکرائے گی. نماز پڑھ کے بھی انسان قاتل بن جائے گا, حج کر کے بھی انسان شرابی کہلائے گا, زکات دے کر بھی انسان منکر زکات کہلائے گا. اگر انسانیت دم توڑ دے تو عبادت کیا دم ڈال سکے گی. صلہ رحمی کی ابتدا جس مرحلے سے شروع ہوتی ہے اسے اطاعت والدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, مگر میں آج شروع نہیں کر رہا اس جملے کو. آج صرف میں نے یہ جملہ اس لیے کہہ دیا کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ میں اس عنوان کو بیان کروں. میں بیان تو کرنا چاہتا ہوں مگر درجہ بدرجہ. تو انسانیت کے مراحل میں ہم نے دو باتیں مکمل کی ہیں, ایک قوت سماعت اور ایک قوت بصارت. اور آج قوت گویائی کو بیان کرنے سے پہلے پھر تلاش کرتے ہیں خدا نے انسان کو کس طرح سے اس کی حیثیت یاد دلائی ہے, اس کی کیفیت کو سمجھاتے ہوئے. آج حسن اتفاق یہ کہ آج جو سورہ سامنے ہمارے پاس ہے اس سورہ کا نام تو سورہ والفجر ہے قرآن میں, مگر وارث قرآن اسے سورہ حسین کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس میں کیا شک ہے؟ ایک بلال کی اگر اذان نہ ہو تو صبح طلوع نہ ہو, تو اگر حسین نہ ہو تو فجر کا آغاز کیسے ہو؟ تو والفجر کہیے یا سورہ الحسین ابن علی کہیے, پیغام بڑا جامع ہے. اور اس پیغام میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 پانچ آیات ہیں جس میں خدا نے انسان سے بات کی ہے, مگر براہ راست خطاب نہیں کیا ہے, بلکہ انسان کی کیفیت کو دو طریقوں سے بیان کیا. فَأَمَّا الْإِنسَانَ, اور انسان کا حال یہ ہے. ترجمہ جو میں کر رہا ہوں, انسان کا حال یہ ہے, یہ ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے کیا ہے. جبکہ ہم جب اپنی کلاس میں طلباء کو پڑھاتے ہیں تو اما کا ترجمہ یہ نہیں کرتے, اور جہاں تک تعلق ہے انسان کا ہم ترجمہ یہ کرتے. جہاں تک انسان کا حال یہ ہے, انسان کا حال کیا ہے؟ فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. خدا کے الفاظ کتنے حسین ہیں. خدا فرماتا ہے اور انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اسے اس کے پروردگار نے مبتلا کیا, اس کے پروردگار نے اسے آزمایا, آزمائش کا نام فأكرمه ونعمه, اسے عزت بخشی اور اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیا. اکرما ونعما دونوں چیزیں خدا نے انسان کو عطا کر دی. انسان کی حالت کیا ہے؟ فیقول, بس وہ انسان اس طرح کہتا ہوا رب کی بارگاہ سے عزت نعمت ملنے کے بعد اس طرح سے چلا, ربی اکرمن, مجھے میرے پروردگار نے صاحب عزت بنا دیا ہے. جیسے میں نے انداز اختیار کیا ہے بولنے کا, اس کا ایک پیغام ہے. اگر میں اس کو ویسے ہی پڑھتا فیقول ربی اکرمن تو شاید اس کا انداز بدل جاتا معنی کے اعتبار سے. یہاں خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ انسان نے اس عزت کو ایسے بیان کیا کہ سامنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عزیز خیال کیا کہ مجھے تو خدا نے عزت عطا فرمائی ہے, بس میں ہی ایک صاحب عزت ہوں, باقی سب صاحبان ذلت ہیں. اللہ اکبر, یہ عجیب کیفیت ہے. خدا عزت دینے کا اعلان بھی کرتا ہے مگر ابتلا کے ساتھ. انسان خیال کر, اللہ اکبر, اب اگر کبھی کبھی امتحان ہال میں مجھے ایک کاپی کے بجائے دو آنسر کاپی مل جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی انعام و اکرام ہو گیا ہے. رات پڑھ لیں محمد والے محمد امتحان دینا ہے. پروردگار عالم نے اس پر اپنا انعام فرمایا اکرام کے عنوان سے, اور انعام فرمایا نعمت کے عنوان سے, اور وہ انسان اکڑ گیا. کل کے الفاظ الگ تھے, کل کے الفاظ تھے کہ اکڑ گیا فرح بہا, آج کے الفاظ یہ نہیں ہیں. آج کے الفاظ فیقول ربی اکرمن, کہتا تھا مجھے میرے خدا نے عزت عطا کر دی ہے, اصل میرے جیسا ہے کون. اللہ اکبر, کتنا برا لگتا ہے یہ جملہ, لیکن اس جملے کو فٹ کیسے کریں, کب کیفیت پیدا ہو, تو اس کیفیت کو تلاش کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نہیں, چلتے ہیں صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ, زبور آل محمد, انجیل اہل بیت, اخت القرآن, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام. اور اس سال ہمارا موضوع اتفاق سے تھا صحیفہ کاملہ کے عنوان میں, تو دعائے مکارم الاخلاق و مرضی الافعال تھا. اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام رب سے دعا مانتے ہوئے انسان کی کیفیت کو ایسے پیش کرتے ہیں, ولا تحدث لی عزن ظاہرا, ولا تحدث لی عزن ظاہرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها. اے پروردگار, تو میرے لیے ظاہری عزت کو پیدا ہی مت کرنا جب تک کہ اتنی ہی ذلت باطنی میرے نفس کو عطا نہ کر دینا. بردازی بدلا پڑے محمد علی محمد. یعنی اب کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ میں مجھے تو عزت دے مگر عزت ظاہر لوگوں کے اعتبار سے مجھے عزیز بنا دے, مگر اس وقت عزیز بنانا کہ جب مجھے میری نگاہوں میں ذلیل بنا دینا. بے قدر ہے, بس جتنی عزت تو مجھے لوگوں کے درمیان دے اتنی ہی ذلت مجھے اپنے نفس کے اندر دے. اللہ اکبر. اور جب یہ کیفیت ہو تو یہ ابتلا نہیں تھا اور کیا ہے, آزمائش ہے. خدا نے عزت دی ہے اور اب عزت ملنے کے بعد انسان کیا کرے؟ عزت کو کس الفاظ سے یاد کروں؟ آئیے ایک جملہ اور کہہ کر بات کو آسان کر لیں. سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے کہ جب پروردگار عالم نے کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, اور ہم تم سب کو آزمائیں گے, نبلوکم ہم تم سب کو آزمائیں گے, بالشر شر کے ساتھ, والخیر خیر کے ساتھ, فتنہ آزمائش کے عنوان میں. اور اس آیت کا ترجمہ ہم نہیں کر پاتے اگر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مثال نہ ہوتی. اور اب اس مثال کو سمجھنے کے لیے, امام علیہ السلام علیل ہیں اور امام کی عیادت و مزاج کرسی کو اصحاب رسول پہنچے ہیں, اور اصحاب رسول کی جماعت نے امام کو سلام کیا, سلام کر کے امام سے امام کا مزاج پوچھا, کیف حالک یا امیر المومنین, آپ کے مزاج کیسے ہیں یا مولا کائنات؟ اور امام نے فرمایا بشر رے, میرے حالات بہت برے. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں, یہ بالکل غلط ہے. بشر رے, بس اتنا ہی چھوڑتا ہوں, بشر رے امام نے فرمایا, ترجمہ میں نہیں کرتا, بشر رے. تو اصحاب رسول نے پوچھا, آپ کی زبان سے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ فرمائیں بشر رے. اب بشر کا اگر ایک ہی ترجمہ انسان کو آتا ہو تو کیا کرے مولا؟ شر کا ایک ہی ترجمہ نہیں ہوتا, صرف شرارت ہی شر کا ترجمہ نہیں ہے. اگر شرارت ہی شر کا ترجمہ ہو تو پھر خدا سے منسوب ہو گیا, نبلوکم
بشر والخیر فتنہ, خدا خود ہی تو کہتا ہے کہ میں تم سب کو فتنے سے, آزمائش میں, شر سے تمہیں آزماؤں گا. شر, شرارت, شیطانیت نہیں. پھر کیا ہے کہ شر کا ترجمہ امام نے ارشاد فرمایا اسی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے, تم سمجھتے ہو میں نے لفظ غلط استعمال کیا, بشر کہہ دیا. مجھے تو کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے. شکر میں اور شر میں کیا فرق ہے؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد کا. میں نے شر کہہ دیا تو سنو سنو, اگر اگر صحت خیر ہو تو بیماری شر ہے, اگر صحت خیر ہو تو بیماری شر ہے. سنو, اگر دولت خیر ہو تو غربت شر ہے. سنو, اگر بڑھاپا شر ہو تو جوانی خیر ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, خدا کہتا ہے ہم تمہیں دونوں طرح سے آزماتے ہیں. کبھی غربت سے آزماتے ہیں, کبھی دولت سے آزماتے ہیں, کبھی بیماری سے آزماتے ہیں, کبھی صحت مندی سے آزماتے ہیں, اور کبھی تمہیں جوانی سے آزماتے ہیں, اور کبھی تمہیں بڑھاپا دے کر آزماتے ہیں. تو اب سورہ مبارک والفجر کی آیت الفاظ کیا تھے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, کہتا ہے وہ انسان مجھے میرے پروردگار نے بس عزت دے دی, بس اس نے عزت دے دی تو بس اب سب ذلیل ہو گئے. اللہ اعوذ باللہ من ذلک. انسان ذرا خیال تو کر, سب سے بڑی عزت کس کے لیے تھی؟ بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. سب سے بڑی عزت, سب سے بڑی عزت بعد از خدا بزرگ وہی, قصہ مختصر, سب سے بڑی عزت کائنات میں تھی, بس ایک کے لیے تھی. وہ ایک کون ہے؟ ختم یہ مرتبہ تھے, احمد مصطفیٰ ہے, محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل پر, اس کے لیے تھی. اور وہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا, ہائے تکیا نہیں لگاتا تھا, ٹانگ نہیں پھیلاتا تھا, اکڑتا نہیں تھا, سوکھی روٹی کھا لیتا تھا, اپنے ہاتھ سے اپنے ہی حیوان کے دودھ کو نکال لیتا تھا, اپنی پھٹی ہوئی جوتی اپنے ہاتھ سے سی لیتا تھا, اپنے لباس میں اگر کہیں پر لباس پھٹ جائے تو اپنے ہاتھ سے سی لیتا تھا. اگر عزت کسی کا نام ہو جس تم خیال کر رہے ہو تو عزت کہاں رہی پھر؟ وہ عزت ابتلائے عزت ہو کر انسان کہیں گمراہ نہ ہو جائے. عزت خدا کی نعمت ہے, جتنا عزت ملے اتنا سر جھکے, جتنا عزت ملے اتنا سر جھکے. اس لیے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, کب ملتے ہیں اگر گزرا پڑے محمد والے محمد. جیسے جیسے عزت بڑھتی گئی ویسے ویسے انکساری مزاج میں آتی گئی. ابھی تو ہم آگے بڑھے ہی نہیں, اس کے بعد دوسرا امتحان کا مرحلہ, وہ اما اذا مبتلاہ. اب الفاظ بہت گیجے گا, یہاں الفاظ کیا تھے؟ اذا مبتلاہ, جب اسے آزمایا, ربہ اس کے رب نے انسان کو آزمایا, اس کے رب نے, اور جب آزمایا تو فاکرمہ ونعمہ, اسے اکرام بھی دیا, اسے انعام نعمت بھی دیا. مگر اب الفاظ کیا ہے؟ وہ ازامت طلح, اور جب اللہ نے اسے آزمایا. مگر یہاں لفظ اللہ نہیں ہے, نہ لفظ اللہ ہے نہ لفظ رب ہے, ازامت طلح, بس اتنا ہے. اب انسان کو اس نے آزمایا, جب بات نعمت و اکرام کی تھی تو اللہ نے رب استعمال کیا, اور جب بات مشکل امتحان کی آ گئی تو خدا نے لفظ رب کو نکال دیا. اذا مبتلاہ, اور جب انسان کو آزمایا اس کے رب نہیں ہے, مگر کیسے آزمایا؟ فقدر علیہ رزقہ, اس کے رزق کو تھوڑا سا تنگ کر دیا. اگر اس جملے پر ہم مضبوط ہو گئے تو سارے تعویذ گنڈے کرنے والوں کی شوق بند ہو جائے گی. اگر اس جملے پر ہم مضبوط ہو گئے, فقدر علیہ رزقہ, خدا یہ فرما رہا ہے کہ انسان کو اس نے مبتلا کیا, اور جب آزمایا, جب امتحان لیا تو اس کے رزق کو اس نے تنگ کر دیا. تو تنگی رزق خدا کی طرف سے, اس اتر رزق میں خدا کی طرف سے.
نہ کوئی تنگ کر سکتا ہے نہ کوئی کھول سکتا ہے، کھولتا بھی خدا ہے بند بھی خدا کرتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے نادانوں کی وجہ سے اس دکانیں کھلی رہ جاتی. اس لوگ پڑے محمد والے محمد مگر مشکل یہ ہے مولانا بتائیے بند ہوتا کیوں ہے یا کم ہوتا کیوں ہے؟ تو میں کیوں بتاؤں؟ قرآن کہتا ہے فقدر علیہ رزقہ اس کا رزق ہو گیا. فیقول تو اس نے پکار کر کہا ربی اہانن پروردگار نے میری توہین کر دی. میں بالکل ترجمہ کر رہا ہوں، تعویل نہیں کر رہا، تفسیر نہیں کر رہا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں. فیقولو بس اس نے کیا کہا ربی اہانن اس نے میری توہین کر دی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ آیتیں مکمل ہو گئیں. اور اب بتا دیا خدا نے کہ تنگی اور رزق ہوتی کیوں ہے. ابھی تو انسان جب مبتلا ہوا عجیب کیفیت ہے، رزق ملتا ہے تو انسان کی حالت کیا ہے، رزق کم ہو جائے تو انسان کی حالت کیا ہے. یہ خدا پر الزام لگاتا ہے، اہانن اس نے میری توہین کر دی. اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے یہ رزق میرا حق تھا جو خدا نے مجھ سے چھین لیا. رزق انسان کا حق نہیں ہے، رزق فضل خدا کا نام ہے. عبادت کرو تب بھی ملتا ہے، عبادت نہ کرو تب بھی ملتا ہے، مگر انسانیت رہے تو بڑھتا ہے. اور یہ جو الفاظ آگے آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی الفاظ نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے. الفاظ کیا ہے؟ کل بل لا تکرمون الیتیم. تم سمجھے نہیں کہ رزق تنگ کیوں ہوا تھا؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے تمہاری توہین کر دی ہو، نہیں ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، تم نے یتیم کا احترام چھوڑ دیا اس لیے رزق تنگ ہو گیا. تم نے یتیم کا احترام کرنا چھوڑ دیا، یتیم سے محبت چھوڑ دی، یتیم پہ شفقت چھوڑ دی، رزق تنگ ہو گیا. تو اگر رزق تنگ ہو جائے تو پھر تلاش کرنا ہوگا کہ کہیں کوئی ہمارے دامن صلہ رحم میں یتیم تو نہیں کہ جس کا ہم نے احترام اور خیال چھوڑ دیا ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بابا کو جا کر پیسے دیجئے کہ وہ آپ کا رزق کھولے، وہی پیسے کسی یتیم پر جو آپ پڑے محمد والے محمد. کل بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور دوسری علت یہ تھی کہ تم نے مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دلانا ختم کر دی تھی. تو کھانا کھلانے سے کھانا آتا ہے، کھانا کھلانے سے کھانا آتا ہے. شیطان کہتا ہے کھانا کھلانے سے کھانا جاتا ہے. یہ شیطان کا فلسفہ ہے، وہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ کھانا کھلانے سے کھانا آتا ہے. اب اگر کھانا منگانا ہو تو کھانا کھلاؤ تو کھانا آئے گا. وہ الگ بات، ایک تم کھلاؤ دال روٹی وہاں سے آئے گی، یعنی جواب پڑے محمد والے محمد. الگ بات وقت کورن تراس اور کھا گئے میراث کو. تمہارا تیسرا قصور کیا ہے؟ اور دیکھیں جتنے قصور ہیں ان میں نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، حج کی بات نہیں ہے. پہلی بات یتیم کی، دوسری بات مسکین کی، تیسری بات مال میراث کی. میراث کا مال کھا گئے، اکل لما سب کچھ جمع کر کے کھا گئے، حلال بھی کھا گئے حرام بھی کھا گئے. اللہ اکبر. اور جب سارا مال کھا گئے تو ہونا تھا وہ تو حبون المال. اور نمبر چار، رزق تنگ ہونے کی وجہ، انسان کا رزق تنگ ہونے کی وجہ نمبر چار کیا ہے؟ وتحبون المال حبا جما. تم نے تو مال سے بڑی شدید محبت کر بیٹھے. مال کی محبت جب شدید ہو جائے تو مال خود بخود تنگ دکھائی دیتا ہے. بہت غور کیجیے گا، یہ بہت خاص جملہ میں نے کہا ہے. جب مال کی محبت شدید ہو جائے تو مال خود بخود کم دکھائی دیتا ہے. بس 400 درہم ہی تو ہے. ارے خدا کا شکر 400 پہ نہیں کرتے،
بلکہ 400 کے شکوا کر کے 4000 کی تمنا کر رہے ہیں. نہ تو ہے مول المال حبن جمع. خیر یہاں تک تو بات تھی انسان کے حوالے سے کہ اس آیت کا پیغام مکمل ہو بھائی. جو چلتے ہم نے دو دن تو مسلسل محنت کی ہے سماعت اور بصارت پر, اور آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے نطق پر. اور نطق گویائی کیا ہے, گرچہ اس کی منطقی بحث کو چھوڑ کر فلسفی انداز کو ایک طرف رکھ کر آئیے پہلے آسان لفظوں میں تلاش کرتے ہیں کہ قرآن مجید اسے کیسے انداز سے دیکھتا ہے. بہت آسان سی آیت ہے, کل میں نے آدھی پڑھی تھی, یعنی ایک حصہ پڑھا تھا, ایک حصہ آج پڑھ رہا ہوں. سورہ بلد آیت نمبر 8 کل پڑھی تھی, 9 آج پڑھ رہا ہوں. الم نجعل له عینین کل پڑھی تھی, واللسان والشفتین کیا ہم نے اس انسان کو نہیں قرار دیا اس کے لیے, کیا ہم نے اس انسان کے لیے نہیں قرار دیا عینین دو آنکھیں, دو آنکھیں ہم نے قرار دی ہیں. خدا یا تیرا بڑا شکر ہے دو رکھی ہیں ایک نہیں رکھی, ورنہ کانے میں دجال کی علامتوں میں اور انسان کی نشانیوں میں فرق تلاش کیسے کرتے. پر دو تمہیں اس لیے دی ہیں, دو اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تم اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی دیکھ سکو. ایسا نہ ہو کہ ایک آنکھ کی بنیاد پر مفاد کی آنکھ سے بس اپنے آپ کو دیکھتے چلے جاؤ, کسی اور کا خیال ہی نہ کرو. یہ دو آنکھیں بھی اس لیے ہیں, الم نجعل له عینین واللسان والشفتین, اور خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں کیا دیا, ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے. اس میں کہنے کی بات تھی کوئی, یہ کوئی جتانے کی بات تھی کہ ہم نے تمہیں ایک زبان دی ہے, دو ہونٹ دیے ہیں, کان دو دیے سنو زیادہ, آنکھیں دو دی دیکھو زیادہ, زبان ایک دی بولو کم. تلوار پڑھ لیں محمد والے بولو کم. اگرچہ لفظ بولو کم میں خود ایک مسائل پیدا ہو جائیں گے, اور میں مسائل کو چھیڑے بغیر آپ کو لیے چلتا ہوں خاموشی کے ساتھ. خاموشی ممکن نہیں ہے, لیے چلتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ. کہاں پر؟ امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں امام سے سوال کیا گیا, جو ائمہ سے سوالات کیے گئے ان سوالات و جوابات کو احتجاج کا نام دیا گیا ہے. تو احتجاج نامی کتاب طبرسی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی, اس میں سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. امام کی بارگاہ میں سوال رکھا گیا, سوال کیا ہے کہ بتائیے کلام افضل ہے یا سکوت افضل ہے؟ کلام بولنا, سکوت خاموشی, افضل کیا ہے, افضل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب جب ارشاد فرمایا تو دونوں کو جمع کر لیا, فرمایا دونوں ہی اگر آفتوں سے بھرے ہوئے ہوں تو برابر ہیں. اگر کلام میں بھی آفت ہو اور خاموشی میں بھی آفت ہو, کیا خاموشی میں بھی آفت ہوتی ہے؟ بڑی آفت ہوتی ہے. کچھ لوگ بول کے آفت پھیلاتے ہیں, کچھ لوگ خاموش رہ کے آفت پھیلاتے ہیں. خاموش رہو تو آفت مٹانے کے لیے, بولو تو آفت مٹانے کے لیے, ورنہ دونوں برابر ہیں اگر آفتوں سے بھرے ہوئے ہوں. پھر امام فرماتے ہیں اگر آفتوں سے خالی ہوں تو کلام سکوت سے افضل ہے. اگر آفت سے خالی ہو تو کلام سکوت سے افضل ہے. امام نے پھر آگے تفصیل ارشاد فرمائی, کلام سکوت سے افضل کیسے؟ فرمایا کہ سارے انبیاء کو خدا نے کلام کے لیے مبعوث کیا, نہ کہ خاموشی کے لیے. انبیاء آئے تھے بولنے کے لیے, کتابیں آئی تھی بولنے کے لیے, حادیان نے برحق پہنچے بولنے کے لیے, خاموشی کے لیے تو خدا نے کسی کو بھیجا ہی نہیں تھا. پھر امام فرماتے ہیں چلیے ٹھیک ہے, اگر آپ بہت زور دیتے ہیں کہ خاموشی افضل ہے, خاموشی ایسی ہے, خاموشی ویسی ہے, اگر خاموشی اتنی روشن ہو جیسے چاند روشن ہے تو کلام اتنا روشن تر ہے جتنا سورج کی روشنی ہے. سمجھانے کی حد تک امام نے اس مثال کو. پھر فرماتے ہیں جب لوگوں نے اظہار کیا نہیں خاموشی بھی وہ جو تقوی کی باتیں ہوتی ہیں, خاموش رہنا چاہیے آدمی کو چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو, تو خاموش رہے وہ کیا کربلا کے مجرم نہ تھے؟ کیا جو خاموش رہے وہ کوفے کے مجرم نہ تھے کیا جو خاموش رہے وہ مدینے اور مکے کے مجرم نہ تھے؟
اللہ اکبر،
خاموش رہنا. امام فرماتے ہیں جب لوگوں نے اصرار کیا کہ خاموشی کی کچھ بات بیان کیجئے، امام فرماتے سنو، میں کلام میں سکوت کی فضیلت کو اگر بیان بھی کروں تو مجھے کلام کرنا پڑے گا.
یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سکوت کی فضیلت کو بغیر کلام کے بیان کر دوں. مگر کلام کی فضیلت سکوت سے تو بیان لگا پڑے محمد والے محمد.
تو یہ بات یہاں تک پہنچی کہ دو ہونٹ ہیں، اور یہ دو ہونٹ بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ دو ہونٹ خدا نے اتنے حسین بنائے ہیں، اتنے حسین بنائے ہیں کہ انسان کے لعاب کو رو کے رہتے ہیں، انسان کے اندر منہ کے حالات کو اپنے اندر چھپائے رہتے ہیں. اور دو ہونٹ بنا کے خدا نے ایک زبان رکھی ہے کہ روکنے والے دو ہیں، چلنے والی ایک ہے. ذرا خیال کرنا، روکنے والے دو ہیں، چلنے والی ایک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دو پر بھاری ہو جائے. سبحان اللہ. تو پروردگار عالم نے پورے قرآن میں جب بیان کیا مسئلہ نطق کو، تو آئیے ایک آیت سے آغاز کرتے ہیں. سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22، ومن آیاتہ. اس انداز اس اسٹائل کی آیتیں اس کے ایک سے زیادہ ہیں، تقریباً 7 یا 8 آیتیں. ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، خلق السماوات والارض، کہ اس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمان کو. واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس نے مختلف بنایا زبانوں کو اور رنگوں کو. یہاں مراد لسان سے مراد، لسان سے مراد لہجہ اور تلفظ ہے. کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے. خدا کہتا ہے اس کی نشانی ہے، ہم کہتے ہیں فساد کی علامت ہے. وہ فارسی بولتا ہے، میں اردو بولتا ہوں. خدا کہتا ہے اس کی نشانی ہے کہ اس نے زبانیں الگ رکھی ہیں. ہم کہتے ہیں یہی تو امتیاز کی علامت ہے کہ میں یہ بولتا ہوں وہ بولتے ہیں. نا ایسی بات نہیں ہے، خدا نے زبانوں کے اختلاف کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اللہ اکبر. خدا کی نشانی لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، ملنے. سوا کرے محمد والے محمد. زبان کی علامت، زبان پروردگار عالم کی عظیم ترین نعمت. اور کیا اس نعمت کا شکریہ ادا کروں کہ جو ہل رہی ہے، جو آپ سن رہے ہیں، یہ سب کے سب ایک ایک حرف جو ادا ہو رہا ہے، خدا کی نعمت کا خود بخود اظہار ہو رہا ہے. کرچہ امام فرماتے ہیں زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، اس لیے کہ زبان کے نیچے ہی انسان پوشیدہ ہے، زبان کے اندر ہی انسان پوشیدہ ہے. یہاں تک بعض انداز یہ روایت کے ملے کہ یہ زبان ایسی ہے جیسے دکان کا دروازہ کھولو گے تو پتہ چلے گا کہ اندر کوئلہ بکتا ہے یا سونا. بھائی شوق، جب تک اس کا گیٹ نہیں کھولیں گے کیا پتا چلے گا. یہاں تو ساری دکانیں اچھی سجی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کوئلے کی دکان ہے، پتہ نہیں سونے کی دکان ہے. بھائی یہ کھولو گے تو معلوم ہوگا. عالم بول رہا ہے، جاہل بول رہا ہے، متقی بول رہا ہے، کافر بول رہا ہے، مومن بول رہا ہے، دشمنی اہل بیت بول رہا ہے. جب تک زبان نہیں کھلے گی انسان کو انسان کی خبر ہی نہیں ہوگی. مگر آج تو زبان کھلتی ہے، آج تو زبان کھلتی ہے، کل زبان بند ہو جائے گی. اور اس سے پہلے کہ زبان بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ زبان بند ہو جائے، بہت سی آیات ہیں جن کو ہم جمع کرتے ہوئے آگے لے کے چلیں گے. ایک آیت اس میں مالک دو جہان ہے، جب بولنے والی شے بند ہو جائے تو کچھ اور چیزیں بولنا شروع کریں گی. سورہ مبارک فصلت کی آیت نمبر 21، اور اس 21 نمبر کی آیت میں الفاظ کیا ہے؟ قالوا لجلودہم، انہوں نے کہا اپنی اسکن سے، کہا اپنی جلد سے. کیا کہا؟ لما شہدتم علینا، تم تو ہماری ہی کھال ہو اور ہمارے خلاف بول رہی ہو. لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ تمہیں کس نے بولنا سکھا دیا؟ تم تو خاموش رہتی تھی ہے نا، تمہیں کس نے بولنا سکھا دیا؟ قالوا انتقم اللہ انتق کل شیء. وہ جلد انسان سے کہے گی ہمیں تو اس نے بولنا سکھا دیا کہ وہ جس شے کو چاہے بولنا سکھا دیتا ہے. ڈرے انسان اس بات سے کہ خدا. کبھی کبھی جب قوت سماعت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ذرا دیکھ خیال کر کے بولنا, دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں تو پتھروں کی بھی زبان ہوتی ہے, ذرا سوچ کے چلنا. دعا کرے محمد والے اگر دیوار کے کان ہوتے ہیں پتھر کی زبان ہوتی ہے. یہ بالکل ساکن تھا. اور یہ سورہ مبارک فصلت کی آیت تھی 22-21 نمبر کی آیت. اب آگے چلتے ہیں کہ جہاں سورہ مبارکہ فصلت کے بعد قیامت کی حالت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ المرسلات آیت نمبر 35 اور 36 الفاظ کہے ہیں یوم لا ینطقون, قیامت کے دن یہ تو بولنا بند کر دیں گے. ولا یؤذن لہم فیعتذرون, اور انہیں بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اگر اجازت ہو بولنے کی تو یہ کھڑے ہو جائیں گے, پروردگار معذرت کر رہے ہیں سوری, خدا اس لیے ان کی زبان بند کر دے گا کہ اس وقت یہ خدا سے سوری نہ کر سکیں. اس سے پہلے کہ سوری کا وقت ختم ہو جائے تو جو عقل سو رہی ہو اس کو جگا لیجئے. قیامت میں معذرت ختم ہو جائے گی. ولا ینطقون, نہیں بول سکیں گے یہ لوگ. اللہ اکبر. ہاں ایک گروہ وہ ہے جو قیامت میں نہیں بول سکے گا اور ایک گروہ وہ ہے جو قیامت میں بولے گا. مگر جو قیامت میں بولے گا اس کی پہچان کرنے سے پہلے ایک جملہ ہو. سورہ مبارک المومنون آیت نمبر 108, اگر آپ تھک جائیں گے چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. سورہ المومنون آیت نمبر 108 مومنوں کا سورہ ہے, سبحان اللہ, اور مومنوں کی مجلس میں اس کو بیان کر رہا ہوں. 108 نمبر کا آیت کا حوالہ. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی, خدا کہے گا عجیب الفاظ, بہت سخت جملے. اخسؤوا فیہا, ذلت کے ساتھ قعر جہنم میں پڑے رہو. اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی, اور مجھ سے خبردار بات مت کرنا. خدا ڈانٹ کے کہتا ہے, اب یہ لفظ ڈانٹ میں نے کوئی سمجھ لیا, ڈانٹ کے کہتا ہے, تنبیہ کے ساتھ کہتا ہے, غصے کے ساتھ کہتا ہے, فلا تکلمونی, مجھ سے ہرگز کلام مت کرنا. لیکن اس سے پہلے جملہ بہت سخت. اخسؤوا کہتے ہیں کتے کو بھگانے کے لیے, کتے کو اپنے پاس سے ہٹانے کے لیے جو ورڈس یوز کیے جائیں اس کا یہاں ترجمہ ہوگا. آلہ اخسؤوا فیہا, تم جہنم میں پڑے رہو, ذلت کے ساتھ رہو, مجھ سے کلام مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کلام کرنا چاہیں گے مگر انہیں کلام کی اجازت نہیں ہوگی. اگر کلام کی اجازت ہو تو وہ معذرت خواہی پر اتر پائیں گے, لہذا خدا ان کو بولنے کی اجازت نہیں دے گا. سورہ یاسین آیت نمبر 65 کے الفاظ کیا ہیں؟ الیوم نختمو علی افواہہم, یہ اس سے بھی سخت جملہ ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے منہ پر مہر لگا دیں گے, اور ایسی مہر خدا لگائے گا اس کو کھول نہیں سکتا. وہ تکلمون ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا يفعلون, اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. حیرت ہے, خدا ان سے کلام کرنے کو منع کرتا ہے, والا تکلمونی, مجھ سے کلام مت کرو, اور انسان کے ہاتھ خدا سے کلام کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر, عجیب بات ہے, کیا ذلت ہے کہ ہاتھ خدا سے کلام کریں, پاؤں خدا کو گواہی دیں, اور انسان کو بولنے کی اجازت نہ ہو. میرا کہنا آسان, آپ کو سننا آسان. اس کبھی ماحول کو تصور کیجئے کہ جہاں انسان کے ہاتھ اور پاؤں تو بول رہے ہو مگر انسان کو بولنے کی اجازت نہ ہو. مگر عجیب ہے وہ انداز سورہ مبارکہ ہود کا آیت نمبر 105 کہ جہاں پروردگار یوم یاتی, وہ دن قیامت کا کیسا ہوگا, لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی نفس بول نہیں سکتا اس دن الا باذنہ، سوائے اذن خدا کے، سوائے اذن خدا کے. تو کوئی نفس ایسا بھی ہوگا قیامت میں جو بولے گا اذن خدا کے ساتھ بولے گا. وہ کون سا نفس ہے؟ کبھی سورہ زلزال کو دیکھ کر زلزلے کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے؟ قال الانسان ما لها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان. قال الانسان ما لها، ایک انسان وہ ہے جو پوچھ رہا ہے زمین تجھے ہوا کیا ہے؟ تو قیامت میں کوئی انسان تو ایسا ہے جو بول رہا ہے. تو اگر اس قیامت میں بولنے والے کی معرفت دنیا میں بولنے والے کر لیتے تو قیامت میں زبان بندی ختم. دعا کرے محمد والے محمد. اگر اس کی معرفت ہو جائے. اور اب آئیے اسی سے میں بات کو پلٹا دیتا ہوں، کیونکہ آج عرب کے کیلنڈر کے اعتبار سے یہاں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے شب تعزیت کو شب سوگواریت ہے، اس لیے امام کو تذکرہ، مگر اسی اپنے عنوان کے اعتبار سے امام علیہ السلام کی زندگی کے حالات اپنے مقام پر ہیں جو بیان ہوں گے 28 سفر کے ذیل میں. البتہ امام کے احتجاجات میں، امام کے احتجاج یعنی امام کی حجت، امام کا انداز تکلم کبھی سوال کی شکل میں ہے اور کبھی خطبہ کی شکل میں ہے. امام نے کبھی سوال کا جواب دیا ہے اور سوال کا جواب وہ عجیب ہے جہاں امام سے پوچھا نہیں، امام سے پوچھنا چاہتا تھا مگر سوال اور جواب دونوں امام نے ساتھ ہی عطا فرما دیے. کتنی بار ایسا ہوا کہ سوال بھی امام نے بتا دیا اور جواب بھی امام نے بتا دیا. سبحان اللہ، ہو ایسا ہو امتحان میں مدد دینے والا، سوال بھی اس کو آتے ہو جواب بھی اس کو آتے ہو، سوال بھی بتا دے اور جواب بھی بتا دے. تو سوال اور جواب کیا تھے؟ بہت مشہور سوال ہے، بہت مشہور ہے، مگر آج تھوڑا سا مشکل بنا کے پیش کروں گا. سوال کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان، بہت مشہور روایت ہے، حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ امام علیہ السلام کا جواب نہ منطق، نہ فلسفہ، نہ علم کلام، نہ علم اصول، نہ علم فقہ، نہ علم بدایا، نہ علم نہایا، بلکہ امام کا جواب امام کے علم کے اعتبار سے نہیں ہے، سامنے والے کے فہم کے اعتبار سے. اس لیے کہ امام اسے منطق و فلسفہ پڑھانے چلے، وہ بیچارہ سر کے بال گننے تک محدود ہو، اسے کیا سمجھائیں گے، کیا کلام ہوتا ہے؟ امام نے جواب ایسا دیا، تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کی مقدار دیکھ کر. امام نے اس سے کلام کیا، اس کی عقل کی مقدار دیکھ کر اتنا سمجھ لے. گرچہ وہ بات بھی کافی ہے اگر انسان اتنا ہی سمجھ لے، وہ بھی کافی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان سے چار انگلیوں کا، چار انگشت کا فاصلہ ہے. سمجھا نہیں چار کا مطلب کیا ہے؟ چار کا مطلب یہ ہے، ایک ہے کان، ایک ہے آنکھ، ان کے درمیان. اب وہ امام کا انداز، کیونکہ ہماری انگلیاں الگ ہیں، امام نے سامنے والے کی انگشت کو دیکھتے ہوئے چار گھرے تھے، ممکن ہے کسی کی انگلیاں بہت موٹی ہوں، تین میں ہوا پڑے محمد والے. روایت میں جائیے گا، یہ سامنے والے کے انداز سے میں نے فرمایا کہ تمہاری مثال یہ ہے کہ کان اور آنکھ میں چار انگلیوں کا فاصلہ ہے. جو کان سے سنتے ہو وہ اکثر غلط ہوتا ہے، جو آنکھ سے دیکھتے ہو وہ اکثر صحیح ہوتا ہے. تو اب عجیب کیفیت ہے، کان اور آنکھ کا مسئلہ، یہی تو استعمال کا مسئلہ ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ آنکھ کم استعمال ہو اس مقام پر کہ جہاں کان کا استعمال خطرناک ہے. اور اب آیت پیش کروں ڈرتے ہوئے، سورہ مبارک الحجرات کی آیت ہے، دعا کر لے ہم والے. اور اس میں کان کا استعمال بڑا عجیب بیان کیا گیا ہے، کان کا استعمال یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنو خدا مخاطب مومنوں سے نہ کہ کافروں سے نہ کہ منافقوں سے، سنو مومنو اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے. گمان آتا کہاں سے ہے؟ سنی سنائی ماں تو گمان کہتے ہیں. آپ نے کہا میں نے مان لیا، کیا آپ جیسا پکا مومن ہے؟ مومن تو پکا ہے، اور راستہ یہ وہ ہے اس کو امام نے فرمایا ہے کہ یہاں سے باطل زیادہ آتا ہے حق کم آتا ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کہ بعض ظن تو گناہ تک انسان کو لے جاتے ہیں. ولا تجسسوا، اور دیکھو خبردار کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش نہ کرنا. پہلے سوئے زن سے روکا، پھر کان کو استعمال کرنے سے روکا، ایسا نہ ہو کہ سن سن کر جاؤ پڑے محمد والے محمد. یہ کان کا استعمال امام فرماتے ہیں، یہ انسان کے لیے آنکھ، انسان کے لیے کان، حق اور باطل، حق اور باطل. وہ الگ بات ہے کہ دیکھنے کے بعد بھی انسان بہت سے مسائل کو دیکھتا ہے کہ آیا اس میں کس حد تک مومن کی رعایت ہو سکتی ہے. کان سے سننا اور ہے، آنکھ سے دیکھنا اور ہے، باطل اور ہے، حق اور ہے. امام کا انداز یہاں سمجھاتے ہوئے. اور ایک جملہ اور، عبداللہ ابن عباس بہت مشہور روایت بول رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس دسترخوان پہ بیٹھے. ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت پیارے شاگرد ہیں، بہت پیارے شاگرد ہیں. اور امام کے بعد امام کے فرزند عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کوفے میں منبر کوفہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان کیا تھا ایہا الناس آؤ اور امام وقت حسن مجتبیٰ کی بیعت کرو. محمد ابن سعد ابن عبادہ انصاری پہلا شخص ہے جس نے امام حسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور ہزاروں افراد نے کوفے میں امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اناؤنسمنٹ کون کر رہا تھا؟ عبداللہ ابن عباس. اللہ اکبر. خیر تفصیل کو چھوڑتا ہوں، ورنہ پوری تاریخ ان کی اپنی موجود ہے. اب آئیے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں امام کے ساتھ، کچھ علم لیا ہے بابا سے، کچھ علم لیا ہے بیٹے سے. یہاں تو ہر دروازہ علم بانٹتا ہے، اس لیے کہ ہر دروازہ شہر علم کا ہی دروازہ ہے. بس وہ الگ ہے کہ ہر اس زمانے کو اگر ضرورت تھی علی کی، دروازے کا نام علی تھا. زمانے کو ضرورت تھی حسن کی، دروازے کا نام حسن ہو گیا. اور اب ابن عباس بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا، اور دسترخوان پر اچانک کھانے کے دوران ایک اڑتی ہوئی ٹڈی. کل لوگ بہت پریشان تھے، بارش ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، ہوتی تو ٹڈیاں اڑتی. چلے خیر نہ اڑی تو ذہن میں تو آ سکتی ہیں. وہ وہاں اڑتی ہی پہنچ گئی، دسترخوان بھی بیٹھ گئی، اور اس کی میں اس کو پر چمک رہے تھے دونوں پر. اور اب اس چمکتے ہوئے پروں کو دیکھ کر ابن عباس، کوئی بات ذہن میں ہو شاید مگر سوال کر بیٹھے، یہ ٹڈی کے پر دونوں کے رنگ بالکل سیم، دونوں ایک جیسے پر ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پروردگار نے اس کا رنگ جو دیے کیا اس لیے دیے کہ اچھے لگے بس؟ امام نے ارشاد فرمایا، ابن عباس یہ بتاؤ کہ یہ عزرو قرآن ٹڈی کے پر مخلوق خدا ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں بالکل مخلوق خدا. کیا بات واضح ہو گئی؟ اب بتاؤ کیا خدا نے اپنی مخلوق مگر حکمت کے پیدا کی ہے؟ صغرا کبرا نہیں، بالکل نہیں. خدا نے ہر اپنی مخلوق میں اپنی حکمت کو کار فرما کیا. اور اب امام فرما، سنو یہ ہے صغرا، یہ ہے کبرا، مخلوق خدا ہیں، اور ہر مخلوق خدا میں حکمت موجود ہے. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تو حکمت اس کے اندر موجود ہے. پہنچ گئے وہاں تک، ابن عباس کہتے ہیں بات تو سمجھ میں آ گئی، حکمت سمجھ میں نہیں آئی. بات سمجھنا اور ہے، حکمت سمجھنا اور ہے. کیا بولا؟ پھر آپ بتائیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا کس نے ہے؟ خدا نے. پڑھے گا کون؟ حجت خدا. کیا کوڈ ورس یوز کیے گئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، ایسے ایسے بھائی اس زمانے میں کوڈ ورس کا شاید استعمال اتنا نہ ہو جتنا آج ہوتا ہے. خیر اس زمانے میں بھی تھا، خط پکڑے جاتے تھے، خط پکڑے جاتے تھے اور دوست و دشمن کا پتہ چل جاتا تھا, وہ ایک الگ موضوع ہے. یہاں امام نے فرمایا اس کا رائٹ اور لیفٹ دو پر ہیں, دونوں کا رنگ بھی کچھ سیم ہے مگر دونوں پہ ڈفرینٹ عبارت لکھی ہوئی ہے. کیا مولا آپ بتائیے کیا قوت بصارت ہے امام کی. فرمایا اس کے سیدھے پر پر جو رنگ خدا نے کیے ہیں اس میں کوڈ ورڈس میں عبارت لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ ہم خدا اس میں لکھتا میں خدا رحمان ہوں, اس چھوٹے سے حشرے کو دوسروں کی خوراک بنا دیتا ہوں رحمانیت کرتے ہوئے. پھر اس کے بائیں بھی کیا لکھا ہوں لیفٹ مولا, اس میں لکھا میں خدا جبار ہوں جب کسی نافرمان پر عذاب دینا چاہتا ہوں, کسی چھوٹے سے حشرے کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہوں. ہے ایک چھوٹا سا حشرہ, اس کے دو پر ہیں, پروں پہ رنگ ہیں, رنگوں میں عبارت ہے, پڑھے کون سوائے حجت خدا کے. تو ابن عباس اپنے مقام پر یہ بات سمجھ رہے تھے مگر سب کی نگاہیں ایک جیسی نہ تھیں. کسی نے حسن کو اس انداز سے دیکھا اور کسی نے حسن کو اس انداز سے دیکھا کہ جان کے در پہ ہو گئے. اور میں نے ابھی آپ سے کہا کوفے میں ہزاروں افراد نے بیعت کی ہے. عمر بن حریث, شبس بن ربعی, حجر ابن الحجر اور اشعث بن قیس, یہ چار افراد ہیں جو کوفے کے منافقوں میں شامل ہیں جنہوں نے بیعت تو بظاہر کی ہے. اور بیعت کرنے والے بھی ایسے ایسے لوگ تھے خوارج کے خاص طور پر افراد کہ جو کہتے تھے کہ آپ کی بیعت کریں گے شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ کہ آپ فاسقوں سے منافقوں سے جنگ کریں گے, یہ شرط ہماری ہے, ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. اچھا تم کیا بیعت کر کے امام کو کچھ دینا چاہتے ہو؟ امام نے ٹھکرا دیا, شرط کے ساتھ بیعت حجت خدا نہیں ہو سکتی. بیعت لینے کا نام ہے, دینے کا نام نہیں ہے. کہ وہ تھوڑی ہوئی کہ شرط کو دو گے کہ ہمارے علاقے میں پہلے کام کرائیں گے, نہیں. امام نے ٹھکرا دیا اور کتنے خوفناک تھے وہ لوگ, سنیں گے جملہ. جیسے امام نے ٹھکرایا فوراً مڑے اور نیچے بیٹھے ہوئے حسین علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ بیعت کر لیتے ہیں. ممبر پر امام ہے, امام ناطق, ممبر کے نیچے امام صامت ہیں. اللہ اکبر, فوراً پہنچ گئے, آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ بیعت کر لیتے ہیں. امام نے بڑی سختی کے ساتھ جھڑک کر فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے بھائی امام حسن کی زندگی میں میں تم سے بیعت لوں. حجت خدا, اس وقت امام حسن مصطفیٰ ہی تو ہے بس. جب یہاں سے ناکام ہو گئے تو پھر بنائی مصلحت آ گئے, ٹھیک ہے پھر ان کی ہی بیعت کرنی ہے. ایسے ایسے افراد تھے, کتنی بار امام کے خلاف زہر دینے کی سازش ہوئی لیکن خدا نے اس امام کو ہر مرتبہ بچا لیا. وہ سخت ترین وقت کب آیا جبکہ جودہ بنت اشعث اور وہ رومیا دلالہ خاتون جس نے رابطے کا کام انجام دیا تھا جودہ بنت اشعث کا اور حاکم مدینہ کا, اور زہر اس کے ہاتھوں آگے بھیجا گیا اور زہر کے ساتھ ساتھ 100 سرخ دینار بھیجے گئے, ساتھ ساتھ 1000 دینار کا وعدہ, 50000 درہم کا وعدہ اور امام کی شہادت کے بعد ملکہ بنانے کا اس کو وعدہ یزید کی زوجہ بنانے کے عنوان میں. مگر میں اس سے پہلے کہ اس کو آگے بڑھاؤں جو اور کہہ دوں, کوفے میں وہ چار جو میں نے نام دیے ہیں ان چار افراد کو آفر کی 2,00,000 درہم پر ہیڈ تمہیں ملے گا اگر تم حسن کو شہید کر لو. 2,00,000 درہم ملے گا, تمہیں فوج کی سرداری دوں گا اور اپنی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا. مردوں کو لالچ تھا کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کروں گا اگر تم حسن کو شہید کر دو گے, اور عورت سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے یزید سے نکاح کر دوں گا اگر تو
حسن کو شہید کر دے. اللہ اکبر. عزیزو اتنا شدید ترین زہر تھا. موصل کے واقعات اپنے مقام پر ہیں اور ان واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ زہر اتنا شدید تھا کہ جو اس نے دودھ میں ملایا ایک روایت, شربت میں ملایا ایک روایت, یا جو رات میں امام پانی پیتے تھے اٹھ کر اس میں ملایا ایک اور روایت, اور ملا کر یہ کام مکمل ہو گیا. اور ادھر جیسے ہی امام حالت خواب سے بیدار ہوئے اپنی بہن کو آواز دی, بہن زینب میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ نانا رسول خدا فرما رہے ہیں, اما زہرا فرما رہی ہیں, بابا فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسن تم بہت جلدی ہم سے آ کے ملنے والے ہو. اپنے خواب کو بیان کیا امام نے. رونے والو, محرم کا مہینہ ہے, سفر کا مہینہ ہے, حسین کا ماتم کر رہے ہو, آؤ ذرا حسین کے بھائی حسن کا ماتم بھی کرو, اس کا ماتم کرو, اس کا ماتم خود حسین نے کیا. اور کیا انداز تھا, وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد آپ نے دست مبارک بڑھایا اور اس پانی کو, شربت کو یا اس دودھ کو استعمال کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا. ایک یا دو گھونٹ ہی حلف سے اترے تھے. 47 برس کی جوانی ہے, 47 برس, امام بوڑھے نہیں, امام 47 برس کی جوانی ہے. اور امام نے جیسے ہی وہ ایک گھونٹ زبان سے نیچے اتارا حلق مبارک میں, اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ جیسے جیسے اترتا گیا ویسے ویسے کاٹتا گیا. اتنا شدید زہر تھا کہ امام کو خون کی الٹیاں شروع ہوئیں. رونے والوں, خدا کسی بہن کو بھائی کی وہ حالت نہ دکھائے. ارے ہائے, جیسے جیسے الٹیاں بڑھتی گئیں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے گئے. رونے والوں, ادھر امام کی, امام کے دہن سے ایک جگر کے ٹکڑے نکلتے, گھر میں کوہرام مچ گیا تھا, اتنا کوہرام تھا. رو رہے تھے بچے, گھر کی خواتین رو رہی تھی. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک چند سال کا شہزادہ بھی ہے جو باپ کے قریب آتا ہے, بڑی محبت سے باپ کے لبوں کو سہار کرتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے. شہزادے کو نہیں پتا اس کے بابا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ آگر بتا قاسم, تم نے باپ کے لبوں کے خون کو صاف کر لیا. قاسم بڑا خوش نصیب تھا, تیرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, باپ کا چہرہ تیری گود میں تھا. لیکن قاسم ذرا مڑ کر دیکھنا, وہ 4 سال کی یتیم بچی کو جسے باپ کا ترجم ملا کہ ہاتھ کھلے نہ تھے لیکن باپ کے خون کو صاف کر دی. رونے والوں, جملہ سنیں گے, بچے جمع ہیں امام کے گرد, امام کی وصیتیں تمام ہو رہی ہیں. حسین پچھاڑے کھا کے روتے ہیں, پچھاڑے کھا کے روتے ہیں. اور اب وہ جملہ جو میں ہمیشہ امام کی شہادت کے عنوان میں پڑھا کرتا ہوں, جاتے جاتے حسن نے کربلا کو یاد کیا, جاتے جاتے حسین نے حسن کو یاد کیا. دونوں بھائیوں کی کیا محبت تھی. یہ مدینہ ہے, یہ سفر کا وہ سخترین دن ہے جب امام حسین پچھاڑے کھا کے روتے ہیں. میرا بھائی جا رہا ہے جس کے ساتھ بچپن گزارا, میرا آقا اور بولا جا رہا ہے. اور عزادارو, ایسے میں امام حسن نے امام حسین کو سینے سے لگا لیا. بھیا نہ رو بھیا, ہم تو مر جائیں گے, تو ہمیں کفن دے گا, ہمیں غسل دے گا, کفن پہنائے گا, ارے قبر تک پہنچائے گا. بھیا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, لیکن اے ابو عبداللہ جیسا دن تجھ پر آئے گا ایسا دن تو کسی پر نہیں آیا. وہ بتا حسین کے دن کو حسن نے یاد کیا, حسن نے یاد کیا. اور رونے والوں, اس طرح سے جملہ بیان کروں, ایک الفاظ یہ تھے امام کے جو اپنے بھائی کے رو کے کہتے تھے. اور ایک وقت وہ آیا جبکہ ام فروا سے فرمایا میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ, اور امام نے ایک تعویذ لکھا.
تعویذ لکھا، اسے میں امام زامین کہوں، اسے میں تعویذ کہوں، اسے وصیت کہوں، اسے خط کہوں، اسے امام کا پیغام کہوں۔ تعویذ تو باندھے جاتے جان بچانے کے لیے، یہ عجیب تعویذ تھا جو باندھا گیا جان لٹانے کے لیے۔ اور کربلا کے میدان میں ارے جب شہزادے نے تعویذ کھول کے پیش کیا، جملہ تھا یا بنی
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الله واسطة محمد وآل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الله واسطة محمد وآل محمد کا پروردگار، پروردگار ان ہاتھوں کا واسطہ جن ہاتھوں نے جنازے کے تیر نکالے، ان ہاتھوں کا واسطہ جن ہاتھوں نے کفن کو تبدیل کیا، ایک بار پہنا کر دوبارہ کفن دیا گیا۔ ارے غربت اور اس کا واسطہ جسے ایک بار بھی کفن نہیں دیا گیا، اس کا بھی واسطہ جسے دو بار کفن دیا گیا، اس کا بھی واسطہ جسے ایک مرتبہ بھی کفن نہیں دیا گیا۔ خدایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ خدایا یہ دونوں کریم ہیں، یہ دونوں سخی ہیں۔ پروردگار ہم فقیر ہیں، ہم مانگنے والے ہیں۔ پروردگار صدقہ عطا فرما، جناب قاسم کا صدقہ، جناب سکینہ کا صدقہ تمام مانگنے والوں کو عطا فرما۔ میرے واسطہ محمد والے محمد کا خدایا، خدایا جس کو کفن نہیں ملا آج اس کا روزہ، روزہ شاندار ہے، روشنی دکھائی دیتی ہے، دور سے چمکتا ہے۔ خدایا جسے دو بار کفن ملا اس کی اجڑی ہوئی قبر دیکھ کر دل 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 کانپ کے رہ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خدایا کب تک دیکھے بقی کو اس حالت میں، اب تو جنت البقی کے وارث امام زمان کا ظہور فرما۔ روزے حسن مجتبیٰ کی تعمیر کے ساتھ فراہم فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے غلاموں میں، ان کے ناصروں میں ہمیں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله المعصومين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسين۔